کہ اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم ہو۔ اور دراصل جہاد رجعت جہد اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس بات کو سورہ حدید کے آخر میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحديد، ہم نے لوہا اتارا، فيه باس شديد ومنافع للناس، اس میں سب لڑائی کشمکش بھی ہے، لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ فليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، تاکہ اللہ جانے اس قوت کو کون استعمال کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی مدد کے لیے، تاکہ انسان انصاف کے اوپر قائم ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے جس کا نظروں سے کبھی محو ہونا نہیں چاہیے۔ پر اس سب کو سمیٹ کر پھر جو بیان کیا رہے قرآن میں، اس کو شہادت حق کے لفظ سے بیان کیا رہے، لتکون شہداء علی الناس، یہی اس امت کی تشکیل کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی بات میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی وسائل و ذرائع اس کو میسر ہیں، جو وقت میسر ہے، اتنا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس سے کم وہ اللہ کے دین کی گواہی کا کام پورا کر دے۔ اب آپ یہ کہیں گے شاید کہ اگر یہ سارے الفاظ قرآن مجید کی لغت کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ایک نیا لفظ تحریک کا وضع کریں اور اس کو استعمال کریں، جس پر کہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس اعتراض کا پھر کیا جواب؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ کثرت استعمال سے، گردش زمانہ سے اپنی معنی کھوتے رہتے ہیں۔ ایمان اور اسلام اور جہاد کے وہ الفاظ جو ایک وقت بڑی انقلابی دعوت کے مظہر تھے، وہ بالآخر اپنی انقلابیت سے دستبردار ہو گئے۔ وہی اذان کہ جس کو سننا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی اذان کو اب ہم مثلا واشنگٹن میں مسجد ہے، پانچ وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور امریکی صدر ریاست نے آ کر اس مسجد کا افتتاح کیا، تو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کی دعوت جو ہے اس کا وہ معنی جو ہے وہ کھو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں جو شروع میں تھے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جہاں ایک زبردست روحانی دعوت ہے کہ آدمی پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، وہیں اس کا انقلابی اور سیاسی پہلو بھی ہے، کوئی چیز کسی دوسرے کی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی۔ اب یہ بھی ہم صبح شام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں۔ خود میں یہ کہوں گا کہ تحریک کے لفظ کے ساتھ بھی یہ سانحہ اب آہستہ آہستہ پیش آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اب تحریک میں جمود کی بات کرتے ہیں، غیر فعال کارکن کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں۔ ہم پریکٹسنگ مسلم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کے تو معنی ہی اس کے ہیں کہ جو پریکٹس کرتا ہو، عمل کرتا ہو۔ کارکن کے معنی ہی تو جو کام کرتا ہو، لیکن اب غیر فعال کارکن کی الگ ہماری لغت کے اندر موجود ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تحریک کے معنی ہی حرکت کے ہیں، جمود کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم جامد اور تحریک میں جمود کے الفاظ بھی استعمال کرنے لگے۔ یہی سرگزشت ان الفاظ کے اوپر گزری، اس لیے ہم نے ایک نئے لفظ کو استعمال کیا۔ نئے لفظ کا استعمال مسلمانوں نے ہمیشہ کیا ہے، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، تو مسلمانوں نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے مخاطبین کے فہم اور ان کی لغت کے لحاظ سے نئے الفاظ استعمال کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح کر سکے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له، تو ہم جس قوم سے، جس معاشرے سے، جس زمانے میں اور عصر میں بات کریں گے، اس کی زبان ہی میں اس سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ مسلمان ایران گئے، وہاں پر اللہ کے ساتھ ساتھ خدا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا کہ ہم لازماً اللہ کا لفظ استعمال کریں گے، بلکہ خدا کا لفظ اختیار کیا اور اس کو وہی معنی پہنا دیے کہ جو دراصل اللہ کے لفظ میں کوشش کرے۔ صلات کے ساتھ نماز کا لفظ ایران میں مستعمل تھا، انہوں نے نماز کا لفظ اختیار کر لیا اور اس کے وہی معنی پہنا دی۔ پھر جب ضرورت پڑی تو شریعت کا لفظ، تصوف کا لفظ، ارتقاء کا لفظ، یہ سارے الفاظ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے اصطلاحات کو وضع کیا تاکہ ہماری بات پھیل سکے اور معروف ہو سکے۔ اس لیے موجودہ دور میں اسلام کے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ ہم نے استعمال کیا، اس کے نظائر موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات سے ہوشیار رہیں کہ ایک تو اس لفظ کی خاطر ہم اصل اصطلاحات سے جذبردار نہ ہو جائیں. چنانچہ ایمان اور جہاد اور شہادت حق اور دعوت یہ اصطلاحات ہی ساتھ ساتھ تحریک کے اندر رہنی چاہیے تاکہ تحریک کا لفظ خود وہی معنی رکھے جو معنی قرآن و سنت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا خصوصیات ہیں اور کیا نہیں ہیں, مطلب کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ اسلامی تحریک. پہلی بات جو اصولی بات ہے وہ پھر آپ کے لیے معروف بات ہوگی اس لیے کہ بات بار بار کہی جاتی ہے, وہ یہ بات ہے کہ ایک مستقل نوعیت کی تحریک ہے, یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہے. یہ بات الفاظ میں کہنا آسان ہے لیکن حالات اس چیز کو متاثر کرتے ہیں. مثلا کہیں مسلمان غلام ہیں, کہیں ان پر اقوام غیر کی چیرہ دستی ہے, اور کہیں پر ان کو اپنا سیاسی نظام تشکیل دینا ہے, اور کہیں ہم نے ابھی نئی نئی آزادی حاصل کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی راہ پر چلیں. یہ سب حالات مستقل نوعیت کے حالات نہیں ہیں بلکہ یہ سب مخصوص حالات ہیں. یہ حالات ایک جگہ پائے جا سکتے ہیں, دوسری جگہ یہ مفقود ہو سکتے ہیں. مستقل نوعیت کی جو ہم کہتے ہیں یہ تحریک تو اس کے معنی ہے کہ یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہے کہ اگر کہیں ایک بادشاہت ہے تو اسلامی تحریک ضروری ہے تاکہ بادشاہت کو اٹھا کر پھینکے, یا کہیں ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ اس کو اسلام کی راہ پر لے کر چلے, یا کہیں اقوام غیر غالب ہو گئی ہیں اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ وہ ان کا جو پھندا ہے وہ گردن سے اتار ڈالے, بلکہ کوئی بھی حالات ہے اور کہیں بھی حالات ہوں کسی نہ کسی صورت میں یہ تحریک جو ہے وہ اپنی ایک ابدی اور مستقل حیثیت رکھتی ہے. اب یہاں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے گویا یہ ایک ایسی تحریک ہے جو مجرد ایبسٹریکٹ خیالات کے اندر رہتی ہے جس کا کہ زمانے کے حالات سے کوئی تعلق ہے. بظاہر یہ دونوں باتیں متضاد محسوس ہوتی ہیں کہ ایک تحریک ابدی اور مستقل نوعیت کی بھی ہے لیکن اس کو بڑی گہری دلچسپی ہے ان حالات سے کہ جو معاشرے کو پیش آ رہے ہیں, اس لیے کہ تحریک خلا میں کام نہیں کرتی بلکہ وہ ٹھوس زمین کے اوپر کام کرتی ہے, ایک ٹھوس زندہ معاشرے کے اندر کام کرتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جہاں ایک جز یہ رہا کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور صرف میری اطاعت کرو, وہاں دوسرا جز ہمیشہ معاشرے کے بنیادی مسائل سے متعلق رہا. اگر بنی اسرائیل تھے تو ان کی سیاسی آزادی کا مطالبہ تھا, اگر قوم عاد تھی تو اس کی جو جہانگیری اور امپیریلزم تھی اس کے خلاف آواز تھی, اگر قوم نوح تھی تو اس کی طبقاتی کشمکش کے خلاف بھی پکار بلند کی گئی, اگر قوم لوط تھی تو اخلاقی اباحت کے خلاف بھی دعوت موجود تھی. وہ ہر دعوت جو ہے وہ معاشرے کے زندہ معاشرے کے جو کنسنس تھے, جو ان کے مسائل تھے, جو ان کی دلچسپیاں تھیں, ان سے بھی متعلق تھی, اگرچہ ان کا رد عمل نہیں تھی بلکہ وہ دعوت اللہ کی بندگی کی بنیادی دعوت پر مشتمل تھی, لیکن معاشرے اور انسان سے وہ غیر متعلق نہیں تھی. دوسری بات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہم ابھی نوعیت کی تحریک تھی, لیکن جو بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے اور خاص طور پہ آج کل سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی جزوی مقصد نہیں ہے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم علم کو ترویج دیں لیکن اسلامی تحریک اسی مدرسے کا نام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تزکیہ ہو لیکن اسلامی تحریک اسی خانقاہ کا نام نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست برپا ہو اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آئے لیکن اسلامی تحریک کسی سیاسی پارٹی کا نام بھی نہیں ہے, اور صرف ادارے اور تنظیمیں بنانا اور ان کی سروس کیے جا رہا چلے جانا یہ اسلامی تحریک کا مقصد ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ بنے جو کام ہو, اگر تحصیل علم ہو تو اسی لیے ہو, تزکیہ ہو تو اسی لیے ہو, سیاست ہو تو اسی لیے ہو کہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں, آخرت میں اس کی جنت کے مستحق ٹھہریں, یہ ہمیشہ جو ہے یہ سامنے رہے. یہ ہمارے مقصد سامنے رہے تو جزوی کام جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں. مجھے کسی کا جملہ بڑا پسند آیا تھا کہ دراصل اسلام تو نام ہے چلتی پھرتی خانقاہوں کا اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں کا. یعنی علم جو ہے وہ جگہ پر ساکن نہیں ہے, اور تذکیہ جو ہے وہ چار دیواری کے اندر نہیں ہے, بلکہ یہ خانقاہیں بھاگتی دوڑتی ہیں, یہ علم جو مدرسے جو ہیں وہ چلتے پھرتے مدرسے. تیسری بات جو اس کی تاریخ سے ہی متعین ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ساری سرگرمیوں اور ساری پروگرام منصوبوں جدوجہد کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ کو ہونا چاہیے. ہر عمل کا محرک یہ ہو, ہر کوشش کا محور یہ ہو, کامیابی کا آخری معیار یہ. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی رضا کی تعبیر جو ہے وہ جنت ہے, اور چونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے جس کو ہم اب اکثر بھول چکے ہیں, اس لیے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, لیکن یہاں پر مختصراً اس کا کہنا ضروری ہے. اب یہ جو بات ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے جدوجہد نہیں ہوگی. دنیاوی مقاصد کے لیے, معاشرہ قائم کرنے کے لیے, ریاست قائم کرنے کے لیے, اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے, تشہیر کائنات کے لیے, یہ سارے کام ہیں کہ جو ہوں گے اور کیے جانے چاہیے, لیکن ان سب کی حیثیت ذرائع کی ہے, یہاں تک کہ اس پوری تنظیم کی حیثیت بھی ذریعے کی ہے, مقصد کی نہیں. اور یہ اسی وقت تک تحریک ہے جب تک کہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں ایسی موجود ہیں کہ جو تحریک بن کر نمودار ہوئی اور بالآخر صرف تنظیم بن کر رہے ہیں اور ایک سوسائٹی بن کر رہے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ مقصود اصلی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مطلوب اور مقصود محور ہے, یہ جو ہے یہ ہمیشہ سامنے رہے, اور یہی دراصل متعین کرتا ہے کہ یہ تحریک کہاں تک اس مقصد کے اوپر جا رہی ہے. جب ذرائع مقصود بن جائیں اور آدمی ساری قوتیں انہیں کے گرد لگا دے تو اس کے معنی ہے کہ خرابی کا آغاز شروع ہو گیا, اور جب انسان کے حوصلے بلند اور پست ہونے لگیں صرف دنیاوی کامیابی کے ہونے سے تو اس کے بھی معنی ہے کہ مقصود و مطلوب کے اندر فرق آ گیا. اور یہ ایک اور پیمانہ ہے تیسرا جس سے کہ یہ ناپا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کی خصوصیات اب موجود ہیں یا اس میں کمی آ گئی. اب چوتھی بات جو یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو میری نظر میں بہت بنیادی بات ہے کہ فرد کا مقصود تو ضرور رضا الہی اور جنت ہے, اور یہ رہنا چاہیے ہمیشہ تازہ اور تابندہ اور زندہ. لیکن تنظیم کا اور جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی صحیح و جہد کو اس طرح صرف کرے کہ فرد آخرت میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے. اس کو قرآن نے فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, جہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے, تو یہ خطاب تو افراد سے ہے کہ جن کی آخری منزل جنت ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صاف اور واضح کی ہے کہ ہر فرد بحیثیت فرد کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. کوئی جماعت خواہ وہ جمعیت طلبہ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمون ہو, وہ بحث سے مجموعی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرے گی. اور یہ آپ اس بات سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی چیز ارادہ اور صحیح ہے. ارادہ اور صحیح فرد کا کام ہے, جماعت کا کام نہیں. ہر فرد اس بات کے لیے جواب دے ہوا کہ اس نے کیا کیا, اس کا کارنامہ عمل اگر مقبول ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اور تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ صرف یہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اور جب تک افراد جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے طلب کر رہے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا. اس سے تحریک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. تحریک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو بہترین طریقے سے عقل استعمال کر کے اور سب کرے تاکہ دنیا میں جس کو کہا اخرا تو حکون ہاں نصر من اللہ فصل قریب, اس چیز کے بھی حاضر ہونے کے امکانات پیدا ہوں. یہاں اس بات کو پھر جان لینا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ فرد کامیاب ہو اور جماعت ناکام ہو. اگر فرد نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی تو جماعت تو بظاہر دنیا کے پیمانوں سے ناکام ٹھہرے گی لیکن فرد کامیاب ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت اور تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن فرد ناکام ہو جائے, اس لیے کہ اس کی نیت خالص نہیں تھی, اس کی کوشش میں کمی تھی, یا اور کوئی بہت سارے وہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے کامیابی کے ان دونوں معیارات کو سامنے رکھا تو اپنے جائزے احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوتی. فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کوتاہی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد میں. تو فرد کتنے ہی نعرے لگا لے اور جلسے کر لے اور پوسٹر لگائے تقریریں کریں، بہرحال وہ ناکام ہو. اور جماعت کی حیثیت سے اگر افراد کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں، کتنا ہی قربانی کا جذبہ ہو، لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح راہوں سے، صحیح رخ پہ، صحیح حکمت عملی سے نہ لگائے، تو بہرحال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہوگی. اور ممکن ہے جماعت کے قائدین ذمہ دار ٹھہریں کہ انہوں نے کیوں ان وسائل اور ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مقصد کی طرف نہ لگایا. باقی چیز یہ ہے کہ فرد اور جماعت کا تعلق جو دنیا کی ساری اجتماعی تنظیموں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے. بات کہتے ہیں ایک اصل چیز فرد ہے، اور بات کہتے ہیں ایک اصل چیز جماعت ہے. سوسائٹی جماعت فرد کی تشکیل کرتی ہے، فرد کو اپنی شخصیت کو سوسائٹی کی خاطر قربان کر دینا چاہیے. بات کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز تو فرد ہے، پوری جماعت سوسائٹی فرد کو آگے بڑھانے کے لیے وجود میں آتی ہے. اسلام نے ان دونوں کو متوازن کیا ہے. آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے فرد ہی اصل ہے، اور جماعت اور سوسائٹی اور ریاست سب کی کوششوں کو اسی بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ فرد کے لیے مواقع پیدا ہوں، امکانات پیدا ہوں، جس سے وہ اپنا اس مقصد کو حاصل کرے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ انسانی زندگی مجموعہ ہے اس کے سارے تعلقات کا، اور وہ نام ہے معاشرے اور جماعت کا. اور اس لحاظ سے جماعت کی یہ اہمیت ہے کہ جماعت کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی فارمولے سے حل ہو جائے، کوئی آپ سے کہے کہ نہیں ایسا کرو تو یہ ہے اور ایسا کرو تو یہ ہے، بلکہ یہ دراصل ایک قسم کا سمجھیے کہ ٹینشن ہے جو مستقل تنظیموں میں رہتا ہے اور رہے گا. اسی میں فرد کے اختلاف رائے کا حق اور اس کی آزادی اور جماعت کا نظم اور ڈسپلن اور یہ سارے جو تصادم اور مناقشات اٹھتے ہیں، ان سب کی جڑ اسی چیز کے اندر موجود ہے. اور اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ جو میتھمیٹکس کے فارمولے کی طرح اس کو حل کر دے، کوئی ماڈل بنا کر دے دے، بلکہ یہ افراد و جماعت کا کام ہے کہ وہ مستقل اپنی کوششوں سے اس میں توازن پیدا کرتے رہیں. اور جب غافل ہوں گے تو یا تو فرد اپنی شخصیت کو گم کر دے گا، جیسا کہ آج کل کی بہت ساری اجتماعی تحریکوں میں ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ فرد اتنا غالب آئے گا کہ جماعت کی شخصیت اور جماعت کی تنظیم جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گی. اور اصل قیادت کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صحیح توازن رکھے اور ان کو صحیح طور پر متوازن کر کے چلے. یہ پانچ چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں کہ جن سے ہم جائزہ لے کر ہمیشہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس مقصود کو سامنے رکھ کے ہم نے اسلامی تحریک کا نام لیا ہے، اس پر ہم کہاں تک پورے اتر رہے ہیں. اب اس کے بعد اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسلامی تحریک جو ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جسٹیفیکیشن، جواب بڑا اہم ہے. یہ جسٹیفیکیشن اور جواب صرف اپنے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کے لیے بھی اہم ہے. اس لیے ہے کہ ہم کسی چیز کو اسی وقت پیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے دل و دماغ جیت سکتے ہیں جب لوگ یہ مطمئن ہوں کہ یہ کام ان کو کیوں کرنا ہے. اگر ہم قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالیں تو اس میں واضح مقدار میں وہ وجوہ موجود ہیں جن کی بنا پر یہ کام کیا جانا چاہیے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس عہد ازلی کا مظہر ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کو رب بنانا اور واحد رب بنانا، اگر آپ مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہی دراصل اسلامی تحریک کا مقصد ہے. اور کیونکہ یہ عہد ہر انسان اپنے رب سے باندھ چکا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنا اس کے اوپر فرض ہے. لیکن عہد ازلی ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت کا پایا جانا، اس کا وصول کرنا، اس کا امانت دار ہونا لازماً اس فرض کو عائد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جس کو بھی اللہ نے کتاب دی اس سے اس نے یہ میثاق لیا کہ تم اس کتاب کے اوپر شہادت دو گے، اس کو ظاہر کرو گے، اس کو چھپا کر نہیں بیٹھ جاؤ گے. اور مسلمانوں سے اس نے خاص طور پر خطاب کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَكُمُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سمعنا وأطعنا، کہ اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو اور اس میثاق کو جو تم نے اللہ کے ساتھ اس نعمت کے حوالے سے کیا جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ بیعت, مسلمان ہی کہہ سکتا ہے عام مسلمان, ہم نے تو کبھی یہ بیعت نہیں کی اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سمینا و اطعنا. لیکن یہ بیعت تو اظہار ایمان کے اندر آپ سے آپ مضمر ہے, انہیرنٹ ہے کہ جس آدمی, جو آدمی ایمان لایا, جس نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا, اس نے سمینا و اطعنا کا میثاق دیا. تو قرآن نے اسی میثاق کو یاد دلایا ہے کہ میثاقکم الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمینا و اطعنا. تو جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنے انبیاء کے اوپر فرض کیا, اسی کام کے لیے ان کو بھیجا. اب اگر ہم اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اب اس کام کی ضرورت نہیں رہی جو کام کے انبیاء اور رسول سر انجام دیا کرتے تھے؟ اگر یہ سوال پیدا ہو تو پھر یہ کہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سلسلہ ختم ہو گیا, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اس کام کی ضرورت باقی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اس کام کو کرنے کا انتظام کیا ہے؟ اور وہی انتظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار واضح کیا ہے, فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول نے جس طرح گواہی تمہارے اوپر دی اس طرح تمہیں گواہی سارے انسانوں کے سامنے دینا ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ کوئی جامد عقیدہ نہیں ہے کہ بس رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, بلکہ ختم نبوت کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے اوپر ایک بڑی متحرک قسم سے ذمہ داری لے رہے ہیں اس امت کے سر پر ہمیشہ کے لیے. چونکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا, اس لیے اب رسالت کا کام اس امت کو کرنا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی ہدایت الہی کی امانت موجود ہے. اور یہ دراصل لازمی تقاضا ہے رسالت کو ختم ہونے کے ماننے کا. تو یہ صرف کوئی عقلی اور فلسفی بحث نہیں, یہ کسی فرقے سے ہماری نزاع کا مدار نہیں, بلکہ یہ دراصل ہماری پوری ذمہ داریاں متعین کرتا ہے عقیدہ کہ اب نبوت کی ذمہ داری کام کو سر انجام دینا جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سنت کی پیروی ہمارے لیے لازمی ہے, یہ اللہ کی محبت اور اس کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا. سنت کیا ہے؟ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اب سنت کا لفظ سنتے ہی سے ہمارے ذہن میں ایک خلیہ, ایک لباس, کچھ کھانے پینے, چلنے پھرنے کے آداب, یہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس لیے کہ ہم عرصے سے مسلمان اسی کو سنت کے طور پہ سنتے رہے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ سنت نہیں ہے, یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے کہ آدمی ہر چیز میں اللہ کے رسول کی پیروی کرے. اور جیسا ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ رسول کی محبت اور اتباع کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اٹھے اور بیٹھے اور چلے اور اترے اور اپنی فیشن بھی وہی بنائے جو فیشن کے اللہ کے رسول کو محبوب تھا. لیکن اگر حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو کام حضور نے کیا یا جو بات آپ نے کہی یا جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے, یہ حدیث کی ٹیکنیکل تعریف ہے. اور اسی حدیث سے جو نمونہ بن کر آتا ہے وہ سنت ہے. اگر ہم غار حرا سے لے کر اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جب حضور نے اپنی آخری سانس لی, حضور کی زندگی پر غور کریں کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کہا اور آپ کے ساتھی کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے جس کو آپ نے منظور کیا, قبول کیا, اپروو کیا, تو ہمارے سامنے سنت کی کیا تصویر بنتی ہے؟ وہ تصویر یہ بنتی ہے کہ آپ ہر لمحے دعوت اور جہاد کے کام میں مصروف رہے. مکے کی گلیاں ہوں, طائف کی وادی ہو, بہت بر بدر کا میدان ہو, مدینے کی مسجد نبوی ہو, ہر جگہ آپ تعلیم, تزکیہ, دعوت, یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے. اور جو آدمی اس سنت سے اعراض کر کے چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کرتا ہے, دراصل وہ آپ کی اصل سنت کو بھول گیا ہے. سب سے بڑی سنت جو ہے اس امت کے لیے قابل اتباع, وہ دراصل یہی دعوت اور جہاد اور تعلیم و تزکیے کی سنت ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کی تعریف کی ہے وہاں پر اس کے ساتھ جہاد کو ضرور شامل کیا, اور ایمان کی تعریف میں جہاد شامل ہے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ سورہ حجرات کے آخر کی آیات ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی شک اور تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں. اور پھر اس پر مزید تاکید دی گئی کہ اولئک هم الصادقون, یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. ایک اور طرح فرمایا گیا سورہ انفال میں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض. اور پھر آگے فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا, کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں اپنی جان اور مال سے اور جو ان کو پناہ دیں ان کی مدد کریں, یہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں, ان کو مل کر ایک ہونا چاہیے. اور پھر اولئک هم المؤمنون حقا, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں. تو گویا قرآن نے تو کوئی شک نہیں چھوڑا اس بات کو سمجھانے میں کہ ایمان کا لازمی تقاضا جو ہے وہ جہاد ہے. اس لحاظ سے یہ دراصل بنیادی جواز ہے اسلامی تحریک کے کام کے لازمی اور فرض ہونے کا. اور پھر جو حالات ہوں, خواہ وہ پاکستان کے حالات ہوں یا انگلینڈ کے حالات ہوں یا امریکہ کے حالات ہوں یا ملیشیا کے حالات ہوں, وہ اپنے الگ تقاضے رکھیں گے. لیکن وہ تقاضے بنیادی جواز نہیں ہیں, بنیادی جواز ان چیزوں کا ہے اور عارضی حالات اپنے مطالبے اور تقاضے الگ رکھتے ہیں. اسی لیے یہ فرض ایسا فرض نہیں جس کو آدمی کہے کہ وقت ہوگا تو کریں گے اور وقت ہوگا تو نہیں کریں گے, اور پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پھر اس کام کو کریں گے, اور پہلے کچھ علم حاصل کر لیں تو پھر ہم نکلیں گے اس کام کو کرنے کے لیے, یا ہم اچھے پاکیزہ انسان بن جائیں تو پھر اس کام کو کریں گے. کچھ ایک ایسا فرض ہے جو ایمان لاتے ہی سے عائد ہوتا ہے اور عمر بھر عائد رہتا ہے. اس کو نہ ملتوی کیا جا سکتا ہے, نہ ٹالا جا سکتا ہے, نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے, اور نہ اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. اور اسی انداز میں یہ دعوت ہمارے ذہن میں بھی تازہ رہنی چاہیے, اور ہمارے ساتھیوں کو بھی تحریک کا یہ پورا مقصد اور جواب اسی طرح سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو یہ زیادہ ان کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کرے گا اور زیادہ ان کو اس کی طرف آنے پر آمادہ کرے گا. کم سے کم میرا گمان اور خیال یہی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.